سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کے مقام پر اتفاق، بات چیت کا اہم سلسلہ 2 سے 3 روز میں ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی قیادت میں سرکاری اور طالبان مذاکرات کاروں کے اجلاس میں فیصلہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، روس کی افواج نے کرائمیا میں یوکرین کی آخری فوجی چھاؤنی پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملیشیا ایئر لائنز کے لاپتہ طیارے کی تلاش غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایسے میں جبکہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی کے 2 طرفہ معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، افغانستان کا دورہ کرنے والے امریکی قانون سازوں کے ایک وفد نے صدر باراک اوباما سے اس جنگ زدہ ملک کے اندر اپنی فوجی موجودگی سے متعلق مستقبل کے اپنے منصوبوں کا اعلان کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
ہفتے کے روز کانگریس کے 2 جماعتی وفد نے صدر حامد کرزئی اور افغان قانون سازوں کے ساتھ ملاقات کی اور زور دے کر کہا کہ سیکیورٹی کے کسی معاہدے کی موجودگی کے بغیر کوئی امریکی فوجی سن 2014 کے بعد ملک میں نہیں رکے گا۔ کابل میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن سینیٹر کیلی آیوت نے کہا کہ مسٹر کرزئی کو جلد از جلد اس معاہدے پر دستخط کر دینے چاہیے تاکہ وہ بے یقینی کی کیفیت دور ہو سکے جو ان کی جانب سے اس ضمن میں تعامل کے باعث پیدا ہو رہی ہے۔
This agreement that has been negotiated and has been approved by the lawyer Jirga,
یہ معاہدہ جس پر جرگے نے بحث کی تھی اور جس کی اس نے منظوری دی تھی، اس پر دستخط ہونے چاہیے۔ اگر اس معاہدے پر دستخط نہیں ہوتے تو امریکہ افغانستان میں سیکیورٹی برقرار رکھنے میں افغان فورسز کی مدد کے لیے یہاں اپنی فورسز برقرار رکھنے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر کیلی آیات کے، جنہوں نے صدر اوباما پر زور دیا کہ اب اس بارے میں اعلان کے لیے زیادہ انتظار نہ کریں کہ دسمبر میں نیٹو کی زیر قیادت جنگی مشن کے باضابطہ خاتمے کے بعد وہ افغانستان میں کتنے فوجی متعین رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے الفاظ، ایک بار پھر ان کے الفاظ،
I believe that it is time for our president to do this so that the Afghan people understand.
میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے صدر یہ کام کریں تاکہ افغان لوگ سمجھ سکیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ بدستور وابستہ ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو مضبوط و مستحکم رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ افغان لوگوں کو، افغان عورتوں کو بنیادی انسانی حقوق اور آزادی سے محظوظ ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہماری وابستگی جاری رہے گی اور وہ اب اس فیصلے میں زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن سینیٹر کیلی آیوٹ کے۔ واشنگٹن کے ساتھ سیکیورٹی کے اس معاہدے کی نومبر میں افغان لویا جرگا کی جانب سے منظوری کے بعد سے صدر کرزئی نے اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے نئی شرائط پیش کر دی ہیں۔ دوسری چیزوں کے ساتھ مسٹر کرزئی چاہتے ہیں کہ امریکہ طالبان شورش کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے میں اس کی مدد کرے اور پاکستان پر یہ دباؤ ڈالے کہ وہ مصالحتی عمل میں بھی ایک کردار ادا کرے۔ سینیٹر آیٹ یہ کہتے ہوئے ان شرائط کو مسترد کر چکی ہیں کہ معاہدہ امریکہ اور افغان لوگوں کے درمیان ہے اور طالبان کو اس میں کوئی کردار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ مشترکہ دشمن ہیں اور افغان شہریوں اور بچوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ صدر کرزئی نے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبوں کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو وہ سیکیورٹی کے معاہدے پر دستخط کی ذمہ داری 15 اپریل کے صدارتی انتخابات کے بعد آنے والے اپنے جانشینوں کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تمام امیدوار، جن میں سب سے بڑے مد مقابل شامل ہیں، سیکیورٹی کے اس 2 طرفہ معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ مسٹر کرزئی کی جانب سے معاہدے پر دستخط سے انکار کے باعث مروجہ افغان پالیسی سے انحراف کی خواہش رکھنے والے مستقبل کے کسی صدر کو زیادہ بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حکومت اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹیوں نے ہفتے کے روز اسلام آباد میں ملاقات کی اور براہ راست بات چیت کے لیے جگہ پر متفق ہو گئے، لیکن حکومت یا طالبان کمیٹی دونوں ہی نے اس طے شدہ جگہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی حکومت کی تشکیل کردہ سرکاری مذاکراتی کمیٹی اور کلدم تحریک طالبان کی شورا کے درمیان پہلے براہ راست مذاکرات کے مقام پر اتفاق ہو گیا ہے. تاہم نہ تو حکومت اور نہ ہی طالبان کے مذاکرات کاروں نے بات چیت کے لیے طے پانے والے مقام کا نام ظاہر کیا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی سربراہی میں سرکاری مذاکراتی کمیٹی اور طالبان کی نامزد شخصیات کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات ہفتے کو اسلام آباد میں ہوئی، جس کا مقصد وفاقی سیکرٹری حبیب اللہ خٹک کی قیادت میں تشکیل دی گئی چار رکنی نئی سرکاری کمیٹی اور کلدم تحریک طالبان پاکستان کی شورا کے درمیان براہ راست مذاکرات کے مقام اور ایجنڈے کو حتمی شکل دینا تھی. وفاقی دارالحکومت میں دو گھنٹوں سے زائد جاری رہنے والے اجلاس کے بعد طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ براہ راست مذاکرات جلد ہوں گے.
اب الحمدللہ اس جگہ کا تعین بھی ہو چکا ہے اور اتفاق رائے سے ہو چکا ہے، اور اس میں دونوں فریقوں نے بڑی گویا فراخ دلی کا اور مظاہرہ کیا ہے اور انا کا مسئلہ نہیں بنایا ہے. تو اب ایک پرامن جگہ میں انشاءاللہ اجلاس ہوگا، حکومتی کمیٹی کے ارکان اور طالبان کی بات چیت چلے گی ہماری کمیٹی کی موجودگی میں، جس میں ہم طالبان کی مذاکرات کمیٹی کے تینوں ارکان بھی موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ دو تین دن میں اندر اندر یہ مذاکرات اس مقام پر شروع ہو جائیں گے. یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے.
سمیع الحق نے کہا کہ تحریک طالبان سے مذاکرات میں دونوں فریق اپنے مطالبات سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں گے.
کوئی ضمانتوں کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ اعتماد بحال ہے ہماری موجودگی کے بیچ میں، وہ دونوں کے لیے ضمانت کا ذریعہ ہے. تو جب ہماری ایک دو دن میں ملاقات ہوگی طالبان کے ساتھ براہ راست، تو کیندروں کے مسائل اور یہ سارے مسائل اس میں سامنے آ جائیں گے. یہ تو جب سامنے بیٹھیں گے تو ان کے مطالبات آئیں گے، ہمارے بھی مطالبات ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم بیچ میں کردار ادا کریں گے. لاکھ کس طرف بھی آئے گا تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے.
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے جمعے کو کہا تھا کہ مذاکرات کا نازک مرحلہ شروع ہونے کو ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ وہ شدت پسند عناصر جو ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات چیت کے عمل کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں حکومت اور طالبان کے مذاکرات کاروں نے ملک میں ایک نامعلوم پیس زون کے قیام پر اتفاق کیا ہے. یہ پیش رفت انتہائی اہم ہے، اور اس تناظر میں مذاکرات کے آئندہ حساس اور براہ راست مرحلے سے کیا توقعات رکھی جائیں، اس بارے میں اسد حسن کے پروگرام ان دا نیوز میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم اور سٹریٹفورڈ کے کامران بخاری سے گفتگو کی. اس گفتگو کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں.
جنرل عبد القیوم صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پیس زون ایک ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس کو آؤٹ لائن کیا گیا ہے، یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے، اور کیا اس پیس زون کو جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ امریکہ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو ریسپیکٹ کریں گے؟
دیکھیں، یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. مقصد یہی ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں یہ طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سیف محسوس کریں، اور پاکستان کی طرف سے بھی جو لوگ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو. تو ایسی جگہ کا یہ ایک جگہ کا تعین ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ ہم ٹھیک ڈائریکشن کی طرف موو کر رہے ہیں.
صحیح.
اور انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے خطے کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی.
جی کامران بخاری صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، آپ کے خیال میں آج کی اس میٹنگ میں جو اگر ایک نکاتی ایجنڈا اگر ہم بیان کریں جس پہ کامیابی ہوئی ہے کہ ایک پیس زون جو ہے وہ بنایا گیا ہے،
کوئی ایک آدھ تو فیکٹر نہیں ہے جو کہ طالبان کو مذاکرات کی آمادگی پر جو ہے وہ جو اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جنگ برائے جنگ تو نہیں ہوتی، جنگ کا کوئی حاصل ہوتا ہے. اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے کچھ اہداف ہیں، وہ اہداف صرف عسکری قوت پہ نہیں ہوتے، تمام جو کانفلکٹس ہوتی ہیں ان کا جو بیسکلی منطقی انجام جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں ہوتا ہے. اب اس کا تو ہمیں اشارہ نہیں ملا کہ وہ پاکستان کے جو موجودہ آئینی ڈھانچہ ہے، پاکستان کا جو اسٹرکچرل فریم ورک ہے، جو نیشن اسٹیٹ ہے، کیا اس کو اندر وہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ساری جنگ کی ان کا مقصد وہی کرنا تھا، تو یہ تو کلیئر نہیں ہے. لیکن یہ جو پیس زون کی بات کی جا رہی ہے، ظاہر ہے طالبان جو ہیں وہ ان کو تحفظ چاہیے کہ بھائی اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں، اگر ہمارے پرنسپلز آ کے بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں ڈبل کراس نہیں کیا جائے گا اور ان کو پکڑ نہیں دیا جائے گا یا مار نہیں دیا جائے گا. تو اس وجوہات کی بنا پر تو یہ پیس زون کا جو ہے وہ سینس بناتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ پیس زون دے رہے ہیں تو آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں, مطلب میاں نواز شریف کی حکومت کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ دوسری سائڈ جو ہے اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر رہی اپنے کسی نیگیٹو جو ہے وہ ایمبیشنز کے لیے.
کامران صاحب یہ بتائیے گا, ان دنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ڈرون اٹیک اگر ختم نہیں ہوئے تو انتہائی درجے پہ اسکیل بیک ضرور ہوئے ہیں. اب یہ پیس زون ہے, ظاہر انٹیلیجنس انفارمیشن وہ لیک بھی ہوتی ہیں اور وہ شیئر بھی ہوتی ہیں ایٹ سرٹن لیول, تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس کو اسی طرح سے ریسپیکٹ کرے گا اور وہ آن بورڈ ہے سارے پروسیس میں؟
کلیئر نہیں ہے جناب کہ یہ امریکہ, دیکھیں ڈرون حملے تو اس میں جو خاصی ایک انپریسیڈنٹڈ کمی آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ کیا وہ پیس زون کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا کٹ اینڈ ڈرائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بہت سارے عناصر ہیں جو کہ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور یہ کسی مطلب یہ جو مختلف سینٹرز آف پاور ہیں یا مکاتب فکر ہیں یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہیں, یہ پوری جو انتظامیہ اوباما کی اس میں پھیلے ہوئے ہیں, ایک ہی ادارے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اب وہ یہ پیس زون کی بات آئی ہے, وہ بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں اس خبر کو, وہ بھی اس کو اسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب ان کے اندر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا امریکہ کے پاس ابھی اس کے اوپر کوئی موقف ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
روس کی افواج نے کرائمیا میں یوکرین کی آخری فوجی چھاؤنی پر بھی قبضہ کر لیا ہے. ہفتے کے روز روس کی افواج نے بیلبیک ہوائی اڈے میں زبردستی داخل ہونے کے لیے بکتر بند گاڑیاں استعمال کی اور گولیاں چلائیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈینیل شیرف کا کہنا ہے کہ یوکرین کی افواج نے کوئی مزاحمت نہیں کی. اپنے ہتھیار اسلحہ خانے میں رکھنے سے پہلے انہوں نے اپنا قومی ترانہ گایا. یوکرین کا کم از کم ایک فوجی زخمی ہوا ہے. ہلّا بولنے کی اس کارروائی کی کوریج کرنے والے چند رپورٹروں اور کیمرہ مینوں کے ساتھ روسی فوجیوں نے ہاتھاپائی کی اور ان کے کیمرے چھین دیے. ڈینیل شیرف نے بتایا ہے کہ ان کا عملہ بیس کے باہر روسی بکتر بند گاڑیوں اور دیگر گاڑیوں کی ویڈیو بنا رہا تھا کہ دو کیمرے چھین لیے گئے. انہوں نے بتایا کہ روسی فوجی لپک کر اپنی گاڑیوں سے باہر آئے, بندوق کی نوک پر وائس آف امریکہ کو کیمرے حوالے کرنے کے لیے کہا. انہوں نے بتایا کہ فوجی بے حد درشت اور جارحانہ انداز لیے ہوئے تھے, تاہم انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ذرائع ابلاغ کو بیس کے باہر روسی فوج کی تصاویر بنانے سے روکیں. انہوں نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آیا روسی فوجوں نے یوکرین کو بیلبیک بیس خالی کرنے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن دی تھی یا نہیں. اس سے قبل ہمیں سٹیو ہرمن کی رپورٹ موصول ہوئی جسے پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر.
روسی فورسز اور ان کے حامیوں نے ہفتے کے روز کرائمیا میں یوکرینی فوجی اڈوں پر حلہ بول دیا اور جزیرہ نما پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا. ایک روز پہلے ماسکو نے ایک ریفرینڈم کے ذریعے اس جزیرہ نما کو باضابطہ طور پر اپنا حصہ بنا لیا تھا. بین الاقوامی برادری کی اکثریت اس ریفرینڈم کو مسترد کرتی ہے. کرائمیا میں ایک یوکرینی اڈے پر حملہ کرتے ہوئے روسی فورسز نے فائرنگ کی اور مسلح عملے والی بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ کنکریٹ کی دیواروں کو توڑتے ہوئے اندر گھس آئیں. ابتدائی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص زخمی ہوا, مگر عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یوکرینی فوجیں ہتھیار ڈال رہی ہیں. سیواسٹوپول کے باہر بیلبک کے اڈے میں داخل ہونے سے پہلے روسی فوجیوں نے نامہ نگاروں کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا. انہوں نے وائس آف امریکہ کی نیوز ٹیم اور دیگر سے کیمرے چھین لیے اور خبردار کیا کہ کوئی اندر نہ آئے. بیلبک میں داخلے کے مقام کے باہر لگا ایک کیمرہ دنیا بھر کے لیے مناظر دکھاتا رہا, تاہم روسی فورسز نے اندر داخل ہو کر اسے توڑ دیا. یوکرین کی دارالحکومت کیو میں جرمنی کے وزیر خارجہ نے روس پر الزام لگایا کہ وہ ایک مرتبہ پھر یورپ کو مشرق اور مغرب میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. فرینک والٹر سٹائن میئر یوکرین کی عبوری حکومت اور یورپی یونین کے درمیان سیاسی اتحاد کے ایک معاہدے پر دستخطوں کی تقریب کے بعد کیف میں ہیں.
Mit dem Referendum auf der Krim am letzten Sonntag, mit der Vorbereitung im Föderationsrat,
سٹائن میئر نے کہا کہ یوکرینی علاقے پر قبضے کا روسی اقدام اشروں کے ہمارے مشاہدے سے متصادم ہے اور ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے اور خون ریزی کی اجازت نہیں دے سکتے. روسی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم یا او ایس سی ای کی 200 رکنی ٹیم یوکرین بھیجنے سے کشیدگی کم کرنے میں مدد ملے گی. تاہم وزارت نے کرائمیا میں مبصرین بھیجنے کی کسی بات کو مسترد کر دیا۔ او ایس سی ای میں امریکہ کے اعلیٰ نمائندے ڈینیل بیئر نے کہا ہے کہ مشن کو کرائمیا تک رسائی ہونی چاہیے کیونکہ باقی دنیا اسے اب بھی یوکرین کا علاقہ تسلیم کرتی ہے۔ یوکرین میں 3 ماہ تک حکومت مخالف مظاہروں میں 100 سے زیادہ افراد کی ہلاکت نے صدر وکٹر یانوکوویچ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ وہاں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی اور 25 مئی کو وہاں انتخابات کروائے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ہفتے کے روز اس حکومت کے وزیر اعظم آرسینی یاسین یوگ کی تعریف کی کہ انہوں نے ایسے وقت میں مصالحت پر زور دیا جب بہت سے یوکرینی برہم ہیں اور الجھن کا شکار بھی۔
I am confident that with the, such a strong support of international community which you are receiving and under your leadership as well
انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے آپ کو جو مضبوط حمایت حاصل ہو رہی ہے اور آپ کی قیادت میں لوگوں کی جرات کے باعث آپ اس مشکل وقت پر قابو پا لیں گے۔ سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ موجودہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کیئو اور ماسکو کے درمیان بات چیت بہت ضروری ہے، تاہم جلد ہی ایسا ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اسی دوران مشرقی یوکرین میں ڈونیسک کے ہزاروں شہری ہفتے کے روز سڑکوں پر نکل آئے۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں بھی اسی طرح ووٹ کا حق دیا جائے جیسے 16 مارچ کو کرائمیا میں ریفرنڈم کروایا گیا، جس کے نتیجے میں کرائمیا یوکرین سے الگ ہو کر روس کا حصہ بن گیا۔ خطے میں یوکرین کی خود مختاری برقرار رکھنے کے حامیوں میں خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ روسی فوج کسی بھی وقت سرحد پار حرکت میں آ کر یوکرینی علاقے پر اسی طرح قبضہ کر سکتی ہے جیسے اس نے کرائمیا پر کیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم وارن ٹسک کا کہنا ہے کہ ملیشیا ایئر لائنز کے لاپتہ طیارے کی تلاش غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ چین نے بھی آسٹریلیا کے قریب جنوبی بحیرہ ہند میں تیرتے ہوئے ایک بڑے ٹکڑے کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر جاری کی۔ یہ تصویر کئی دن پہلے اتاری گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے آسٹریلیا نے بھی بحیرہ ہند میں تیرتے 2 بڑے ٹکڑوں کی تصویریں جاری کی تھیں۔ آسٹریلیا سے پرواز بھرنے والے طیاروں کو اس مقام تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگے جہاں وہ ٹکڑے دیکھے گئے تھے۔ اس وقت تک سمندر کی لہریں انہیں کہیں سے کہیں بہا کر لے گئی تھیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بہجت جیلانی کی زبانی۔
ملیشیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ چین نے آسٹریلیا کے جنوب مغرب میں بحر ہند میں تیرنے والی ایک بڑی چیز کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویریں جاری کر دی ہیں۔ ملیشیا کے وزیر دفاع ہشام الدین حسین نے ہفتے کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ چین کے ایک سیٹلائٹ نے اس علاقے میں ایک چیز کی تصویریں بنائی ہیں جن کی لمبائی 22.5 میٹر اور چوڑائی 13 میٹر کے قریب ہے۔ اس علاقے میں عہدیداروں کو امید ہے کہ لاپتہ ہونے والے طیارے کو تلاش کر لیا جائے گا۔ یہ طیارہ 2 ہفتے پہلے غائب ہو گیا تھا اور اس میں 239 مسافر اور عملے کے ارکان سوار تھے، لیکن وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ تصدیق نہیں کی جا سکی کہ علاقے میں دیکھے جانے والا یہ ملبہ لاپتہ جہازی کا ہے اور ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی مزید معلومات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اس سلسلے میں مزید تفصیلات بعد ازاں جاری کرے گا۔ ہشام الدین نے کہا کہ سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ اگر ملبہ نہیں ملتا اور اس کی شناخت نہیں ہوتی تو پھر تلاش کا کام ایک بہت بڑے علاقے میں دوبارہ شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے مسلسل 3rd روز بھی لاپتہ جہاز کی تلاش کرنے والے جہازوں کو دور دراز جنوبی بحر ہند میں جہاز کے ملبے کی تلاش کے لیے روانہ کیا۔ پرواز 370 کو لاپتہ ہوئے اب 2 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ ایسے میں جبکہ تلاش جاری ہے، مسافروں کے بعض اہل خانہ کی ملیشیا کی حکومت کے ساتھ ناراضگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پریشانی اس وقت دو چند ہو کر دیکھی گئی جب ملیشیا کے سرکاری عہدیداروں نے بیجنگ میں ہونے والی ایک ملاقات سے جانے کی کوشش کی۔ لاپتہ جہاز کے مسافروں میں سے ایک کے رشتہ دار نے ملیشیا کے نمائندے پر چلاتے ہوئے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، ہم 14 روز سے انتظار کر رہے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے۔ چین کے لیے ملیشیا کے سفیر داتک اسکندر سر الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تلاش اور امداد کی کوششیں بدستور اعلیٰ ترین ترجیح ہیں۔ چین اور جاپان کے جہاز بھی آئندہ 1-2 روز میں تلاش کی کارروائی میں شامل ہو رہے ہیں اور مزید جہاز اس علاقے میں بھیجے جا رہے ہیں جو پرت کے جنوب مغرب میں قریب 2500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جہاں آسٹریلیا کے سیٹلائٹ نے اس ہفتے کے شروع میں 2 بڑی چیزیں دیکھی تھیں۔
Now we will continue the effort. We will continue to liaise with our international allies.
آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم وارن ٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، تلاش کی اس کارروائی میں ہم اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ بدستور رابطے میں رہیں گے، لیکن اس مرحلے پر ہم اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اس کام کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھا جائے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت اور مرحلہ ایسا آئے گا جب کچھ باز یافت نہیں ہوتی تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کوشش کہاں پر ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ایسا نہیں سوچا جا رہا۔ اس علاقے میں تلاشی کی کارروائیوں کا ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نہ ہی ملبے کے کوئی آثار ملے ہیں۔ آسٹریلیا نے خبردار کیا ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے تصویروں میں دکھائی جانے والی چیزوں کا ممکن ہے لاپتہ بوئنگ 777 سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ملیشیا ایئر لائنز کا یہ طیارہ کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا۔ چھان پین کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی امکان کو خارج نہیں کر رہے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
یوکرین نے 90 کی دہائی میں سوویت دور کا جوہری اسلحہ روس کے حوالے کر دیا تھا اور اس کے بدلے کریملن نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ یوکرین کی خود مختاری کا احترام کرے گا۔ تاہم اب چند ماہرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یوکرین میں روس کی نقل و حرکت سے کیا جوہری اسلحے کے پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ اس بارے میں کین کلائن کی رپورٹ۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوراں فیبیس کے مطابق کرائمیا پر روس کا قبضہ یوکرین کی سیاسی خود مختاری کے احترام کے لیے دی گئی ضمانت کی خلاف ورزی ہے۔ برازیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران لوراں فیبیس کا کہنا تھا کہ ایٹمی اسلحہ رکھنے والے ممالک اس سے دستبردار ہونا پسند نہیں کریں گے اور وہ ممالک جن کے پاس یہ نہیں ہے اپنے علاقائی تحفظ کے لیے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واشنگٹن میں امریکن یونیورسٹی اسکول آف انٹرنیشنل سروس کے ڈین جیمس گولڈجیئر کا کہنا ہے کہ روس نے سن 1994 کے بوداپیسٹ اعلامیے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں
In Russia, the UK and the United States essentially guaranteed Ukraine's territorial integrity and political
security. روس، برطانیہ اور امریکہ نے یوکرین کی علاقائی سالمیت اور سیاسی خود مختاری کی ضمانت دی تھی۔ معاشی دباؤ نہ ڈالنے سے متعلق ایک معاہدہ طے پایا تھا اور یہ اس معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر یہ اقدام منفی اثرات مرتب کرے گا۔ انہوں نے کہا
You're basically sending a signal to every other country out there to think twice about either giving up nuclear weapons or
بنیادی طور پر آپ ہر ملک کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار ترک کرنے یا ان کے حصول کی کوششوں سے باز رہنے سے پہلے دو بار سوچے، کیونکہ اگر یوکرین کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو روس یوکرین میں مداخلت سے باز رہتا۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن نامی تنظیم کے سربراہ ڈیرل کمبل کا کہنا ہے کہ بوداپیسٹ میں ہونے والے سمجھوتے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مغرب یوکرین کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے طاقت استعمال کرے گا، پھر بھی روس کے اقدامات پریشانی کا باعث ہیں۔ کمبل کا کہنا ہے
But I think, you know, this incident, if it's not addressed properly by the United States and Russia,
میرے خیال میں اگر اس واقعے کو امریکہ اور روس اور ہمارے یورپی اتحادیوں نے درست طریقے سے حل نہ کیا تو اس سے جوہری ہتھیار رکھنے والی P5 نامی پانچ اقوام کی جانب سے سلامتی کے لیے دی جانے والی یقین دہانیوں پر اعتماد کم ہو جائے گا۔ P5 کا مطلب ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان۔ فورن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جان ہینز کا کہنا ہے کہ یوکرین جوہری ہتھیار رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہینز کا کہنا تھا
This was an arsenal that was in a poor state of repair that was going to be difficult to maintain.
یہ وہ ہتھیار تھے جنہیں مرمت کی شدید ضرورت تھی اور جنہیں رکھنا مشکل تھا، اور شاید یوکرین کے لیے یہ مقامی سطح پر زیادہ خطرے کا باعث تھے نہ کہ یہ کسی دوسرے ملک کے لیے ڈیٹرنٹ اثرات کے حامل تھے۔ ڈیرل کمبل کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ عالمی سطح پر ایٹمی عدم پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر یوکرین کے خلاف روسی اقدامات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ مشرق وسطی امن معاہدے کے اس لائحہ عمل سے جو جلد سامنے آنے والا ہے اسرائیل اور مغربی کنارے پر قائم فلسطینی اتھارٹی کے درمیان کمزور مذاکرات شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ اس بارے میں ٹیری ونگ کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
امریکی عہدیداروں نے مشرق وسطی امن معاہدے کے اس فریم ورک سے متعلق کسی طرح کی کوئی تفصیل نہیں دی ہے، جس کے بارے میں وزیر خارجہ جان کیری کو توقع ہے کہ وہ اگلے مہینے کے آخر تک منظر عام پر آ جائے گا۔ لیکن وہ چیز جس کا زیادہ تر ذکر نہیں ہوا یہ ہے کہ اس معاہدے میں تقریباً یقینی طور پر غزہ کو نظر انداز کر دیا جائے گا، جو زمین کی ایک تنگ اور گنجان آباد پٹی ہے، اور جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے جامع معاہدے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی مذاکرات کاروں کے پاس انتخاب محدود ہے۔ غزہ پر حماس کی حکومت ہے، جو ایک کٹر اسلام پسند گروپ ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کو سختی سے مسترد کرتا ہے، اور اس گروپ کو امریکہ کے محکمہ خارجہ نے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں حماس کی ترجمان اسرا المدلل نے مذاکرات کو سختی سے مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے رہنما محمود عباس، جو عرصہ دراز سے حماس کے حریف ہیں، فلسطینی عوام کے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ جائیں اور ہماری طرف سے بات کریں، اور یہ وہ بڑی غلطی ہے جو محمود عباس نے کی۔ اس لیے ہم جان کیری کے منصوبے کے 100% خلاف ہیں، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم اسے آج ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ غزہ کے بغیر یہ امکان کم ہے کہ مذاکرات کے ذریعے عشروں پرانے تنازع کے کسی حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، یا ایک دیر پا اور آزاد فلسطینی ریاست کی تخلیق میں مدد مل سکتی ہے۔ لیکن دسمبر کے مہینے میں صدر براک اوباما نے کہا تھا کہ اگر مغربی کنارے میں امن کی کوئی راہ نکالی جا سکے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو غزہ کی نوجوان نسل دیکھنا چاہے گی۔ یونیورسٹی آف سین فرانسسکو میں مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے پروفیسر سٹیون زونز یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حماس سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے،
If they can look to the West Bank as an alternative, it will encourage the moderate forces.
اگر غزہ کے فلسطینی مغربی کنارے کو ایک متبادل کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس سے اعتدال پسند قوتوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور پھر حماس کے زیادہ کٹر عناصر ایک جانب ہٹنے پر مجبور ہو سکیں گے، اور ایک نئی قابل عمل ریاست کے ایک حصے کے طور پر فلسطینی مصالحت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ لیکن نیو یارک میں قائم نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے اسرائیل فلسطین انیشیٹو کی ڈائریکٹر لیزا گولڈمین کہتی ہیں کہ یہ فرض کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو، جن کی اکثریت ان علاقوں میں جو اب اسرائیل میں ہیں اپنی وراثت تلاش کرتے ہیں، کسی فریم ورک معاہدے سے بہلایا جا سکتا ہے۔
I really don't see how that can be considered a realistic scenario. Gaza's 80% refugees right now.
میں حقیقتاً ایسا نہیں دیکھتی۔ یہ کیسے ایک حقیقت پسندانہ منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ غزہ میں اس وقت 80% پناہ گزین ہیں، اور وہ مغربی کنارے سے نہیں آئے ہیں، وہ خالصتاً اسرائیل سے آئے ہیں، اور وہ ابھی تک پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ اس لیے اگر فریم ورک میں پناہ گزینوں کے حقوق اور ان کی آبادکاری کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اندیا شامل نہ ہو تو پھر سادہ سی بات یہ ہے کہ وہ غزہ کے عوام کے لیے بات نہیں کرتا۔ اسرائیلی رہنما عرصہ دراز سے یہ اصرار کر رہے ہیں کہ جو لوگ فرار ہو گئے تھے یا جنہیں ان علاقوں سے جو اب اسرائیل کہلاتا ہے 1948 میں اس ملک کی تخلیق کے دوران نکال دیا گیا تھا، انہیں اس خدشے کے پیش نظر کہ اس سے ان کی یہودی ریاست کی حیثیت کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، کبھی بھی واپسی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 67 سال کے بعد سرگرم فلسطینی کارکنوں کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کا مسئلہ بدستور تنازع کا ایک واحد اہم ترین حل طلب پہلو ہے۔ اسرائیل اس وقت مصری جانب کی سرحد کے سوا غزہ کی تقریباً تمام سرحدوں کے علاوہ اس کی فضائی گزرگاہ اور بحیرہ روم کی ساحلی پٹی پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اسے اس غربت زدہ علاقے کی درآمد اور برآمد پر بھی سخت کنٹرول حاصل ہے۔ فلسطینی نژاد امریکن رائٹر اور مشرق وسطی کے تجزیہ کار سمر بداوی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان حالات میں فلسطینیوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ حماس کے ساتھ منسلک رہے، جسے انہوں نے 2006 میں منتخب کیا تھا۔
اب
جبکہ امریکہ اور درحقیقت اسرائیل بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ حماس کا کوئی متبادل سامنے آئے گا، لیکن صاف بات یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ممکن نہیں ہے جب غزہ میں 170,000 فلسطینی گھٹن کا شکار ہیں۔ اس لیے حماس کا کوئی متبادل پیدا کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو یہ آزادی دینا ہوگی کہ وہ اس متبادل کو تلاش کریں۔ یہ الفاظ تھے سمر بداوی کے۔ لیکن اسرائیل کا اصرار ہے کہ سیکیورٹی کے خدشات کے باعث وہ پابندیوں میں نرمی نہیں کر سکتا۔ سٹیون زونز کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہو رہا ہے کہ مذاکرات امن اور کسی دو مملکتی حل کی آخری بہترین امید ہو سکتے ہیں۔ وہ انتباہ کرتے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی سے ایک واحد ریاستی حل پر زور دینے والوں کو مزید تقویت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے میں اسرائیلیوں کی غیر قانونی بستیوں میں اضافے کے باعث آبادی سے متعلق اعداد و شمار اس امکان کو پہلے سے کہیں کم کر رہے ہیں کہ دو مملکتی حل کا کوئی قابل عمل حل سامنے آ سکے گا۔ یہ الفاظ تھے سٹیون زونز کے۔ اگر ان مذاکرات کی توسیع نہ کی گئی تو ان کی مدت اپریل کے آخر تک ختم ہو جائے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلوچستان میں ایک ساحلی شاہراہ پر ہونے والے ٹریفک کے حادثے میں 35 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ دو ٹرکوں اور دو بسوں کے درمیان یہ ٹکر گڈانی کے نزدیک ہوئی۔ اس بارے میں محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں دو بسوں اور دو ٹرکوں میں تصادم سے کم از کم 25 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ باقی نے اسپتال میں دم توڑا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حادثہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کی حدود میں ہفتے کی صبح ہوا۔ لسبیلا کے ضلعی پولیس افسر احمد نواز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صبح 6:45 تحصیل گڈانی کے علاقے باگڑ میں کراچی جانے والی بس مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے ٹکرائی۔
باگڑ ایریا گڈانی تحصیل کے اندر ہے سکلس ویلا، اور یہاں پہ یہ 6:45 کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے۔ 4 گاڑیاں ٹکرائی ہیں، جس میں بیسیکلی 2 حادثے ہوئے ہیں، جس میں ایک بس اور ایک ٹرک، اور دوسرے میں بھی ایک بس اور ایک ٹرک یہ آپس میں ٹکرائے ہیں۔ جو 4 گاڑیاں تھیں ان میں سے 2 میں جو ہے وہ ڈیلٹا ایک بس میں تھا اور ایک آئل ٹینکر۔ 2 حادثے ہوئے تو دونوں میں ایک ایک گاڑی میں تیل تھا۔
انہوں نے بتایا کہ ایک بس میں تیل لدا ہوا تھا۔ بلوچستان میں عموماً پڑوسی ملک ایران سے سمگل شدہ تیل نسبتاً سستا دستیاب ہوتا ہے، جسے بسوں اور دیگر گاڑیوں میں لاد کر صوبے کے دیگر اضلاع میں پہنچایا جاتا ہے۔ ہفتے کی صبح بھی پیش آنے والے حادثے سے زیادہ تر ہلاکتیں گاڑیوں میں تصادم کے بعد ان میں موجود تیل میں آگ لگنے سے ہوئیں۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ نے اس قدر تیزی سے گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا کہ ان میں سوار مسافروں کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی جام غلام قادر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم بعد میں شدید زخمی افراد کو کراچی روانہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق شدید زخمیوں میں سے اکثر کا جسم 80% سے زائد جھلس چکا ہے، جنہیں جناح اسپتال کراچی کے برن یونٹ میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بعض لاشیں بری طرح جھلس جانے کی وجہ سے شناخت کے قابل نہیں ہیں، جس کے لیے ان کا DNA ٹیسٹ کیا جائے گا۔ پاکستان میں عموماً خراب سڑکیں، ڈرائیوروں کی لاپرواہی اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ کرنا ایسے مولک حادثات کی بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ، برطانیہ، ناروے، بھارت، سری لنکا اور گھانا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین کی ایک 2 روزہ ورک شاپ کا افتتاح ہفتے کے روز لاہور میں IT یونیورسٹی پنجاب کے زیر اہتمام ہوا۔ اس بارے میں لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
لاہور میں ہفتے کے روز شروع ہونے والی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ ورکشاپ کا اہتمام انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی پنجاب نے کیا ہے، اور منتظمین کا کہنا ہے کہ اس 2 روزہ ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے دیگر حصوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم کام کرنے والے اداروں کی توجہ پاکستان کی طرف مبذول کرائی جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ دنیا کے 6ٹے سب سے بڑے ملک پاکستان میں اس حوالے سے کس قدر امکانات موجود ہیں۔ مختلف نشستوں کے اہم موضوعات اس طرح ہیں: غیر ترقی یافتہ آبادیوں کے لیے ہیلتھ انفارمیشن سسٹمز، ترقی پذیر دنیا کے لیے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پالیسی، کم خواندہ آبادیوں کے لیے انٹریکٹیو میڈیا، ابھرتی ہوئی جمہوریتوں کے لیے ڈیٹا ڈریون جرنلزم، اور صحت کے حوالے سے اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے سسٹم ڈیزائنز. فہد پرویز کا تعلق یونیورسٹی آف واشنگٹن سے ہے اور وہ اس ورکشاپ کی آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن بھی ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہمارے پاس یونیورسٹی آف واشنگٹن، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے، ویب فاؤنڈیشن آئی سی ایف جے اور یونیورسٹی آف آسلو ناروے سے لوگ ہیں. پھر ہمارے پاس آئی بی ایم ریسرچ انڈیا سے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو جنہوں نے ہمیں بہت ہیلپ کی ہے ان اسپیکرس کو سلیکٹ کرنے کے لیے.
فہد صاحب، یہ بتائیں کہ اس کا آپ کی نظر میں فائدہ کیا ہوگا؟
پاکستان کے لیے دو فائدے. ایک فائدہ یہ کہ جو لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں پاکستان کے مسئلے سالو کرنے کے لیے، ان لوگوں کو ایک پرسپیکٹو ملے گا کہ باہر کی کمیونٹی کس طرح کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کن ایشوز کو، ڈفرینٹ ایشوز جو ہم فیس کر رہے ہیں ان کو وہ کس طرح سالو کرتے ہیں. اور دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ باہر کے لوگ جو کہ کام کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو لوکل لوگ ملیں گے جن سے وہ بات کر سکیں، اپنی پارٹنرشپ بنا سکیں، ان کو ہیلپ کر سکیں بہتر کرنے کے لیے.
اس ورکشاپ میں پاکستان کے علاوہ امریکہ، بھارت، برطانیہ، سری لنکا، گھانا اور ناروے سے ماہرین شریک ہیں. واشنگٹن ڈی سی کے انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ میں انٹرنیشنل جرنلزم فیلوشپس کے ڈیپٹی ڈائریکٹر بین کولمری بھی اس ورکشاپ میں شرکت کر رہے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اپرچونٹی ٹو انٹروڈیوس نیو آئیڈیاز اینڈ فورج کولیبریشنز دیٹ کین برنگ ٹیکنالوجیز ٹو پاکستان اینڈ آلسو میک سم آف دی پیپل ہو آر ڈیولپنگ ٹیکنالوجیکل.
بین کولمری کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں یہ ورکشاپ نئے آئیڈیاز متعارف کرانے کے لیے اور اشتراک عمل کے لیے بھی ایک ایسا موقع فراہم کرتی ہے جس کی مدد سے پاکستان میں نئی ٹیکنالوجیز آ سکتی ہیں، اور ساتھ ہی جو لوگ یہاں اس شعبے میں کام کر رہے ہیں ان کو اس شعبے کی حقیقتوں سے بہتر انداز میں روشناس بھی کرا سکتی ہے. اس ورکشاپ کی 8 نشستیں ہیں جن کا اہتمام عرفا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک لاہور میں کیا گیا ہے. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہفتے کے روز پانی کا عالمی دن منایا گیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی صاف پانی اور توانائی کی ضروریات میں اضافے سے قرائے ارض کے محدود وسائل پر مزید بوجھ پڑے گا. عالمی یوم آب کے لیے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ توانائی اور تازہ پانی کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے جس سے دنیا کے تمام علاقوں میں بڑے مسائل جنم لیں گے. اقوام متحدہ نے پیش گوئی کی ہے کہ سن 2030 تک عالمی آبادی کو 40% مزید پانی اور 50% مزید توانائی کی ضرورت ہوگی. اس بارے میں پاکستان سے ناصر محمود کی رپورٹ.
زمین پر زندگی کا ایک اہم اور بنیادی جزو پانی ہے، لیکن فی زمانہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، ماحولیاتی تبدیلیوں اور پانی کے غیر فعال استعمال کی وجہ سے اس کے ذخائر میں کمی واقع ہو رہی ہے. ہفتے کو دنیا بھر میں پانی کا عالمی دن اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ ہر ملک کے عوام کو پانی کی قدر و اہمیت سے آگاہی دیتے ہوئے ان میں اس کے فعال اور محتاط استعمال کے بارے میں شعور کو بڑھایا جائے. پاکستان سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں حالیہ برسوں کے دوران پانی کے سکڑتے ہوئے ذخائر اور غیر فعال استعمال کی وجہ سے صورتحال دیگرگوں ہونے کے شواہد مل چکے ہیں. حال ہی میں صوبہ سندھ کے علاقے تھرپارکر میں کم بارشوں کی وجہ سے خشک سالی نے قحط کو جنم دیا، جس سے درجنوں انسانی جانوں کے زیاں کے علاوہ سینکڑوں مویشی بھی موت کا شکار ہو چکے ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال پنجاب کے صحرائی علاقے چولستان تک بھی پھیل سکتی ہے. ماہرین کے مطابق پاکستان میں آبادی کے ایک بڑے حصے کی پینے کے صاف پانی تک رسائی نہیں، اور اسی بنا پر آلودہ یا مضر صحت پانی کے استعمال سے پیدا ہونے والی طبی پیچیدگیوں کے باعث ہر سال بچوں سمیت سینکڑوں افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ماہرین اور غیر سرکاری تنظیمیں ایک عرصے سے ملک میں نئے آبی ذخائر کی تعمیر سمیت پانی کے فعال استعمال کے لیے پالیسی سازی پر زور دیتی آئی ہیں. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت اس امر سے بخوبی آگاہ ہے، اور ان کے خیال میں بھی اب وقت آ گیا ہے کہ اس پر پوری طرح چوکس ہو کر کام شروع کیا جائے. صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے تناظر میں پانی کے غیر فعال استعمال کو روکنے کی طرف توجہ دینا انتہائی ضروری ہو گیا ہے.
واٹر سرپلس سے واٹر سکیس کنٹری بن چکے ہیں. اگر ہم نے اس پانی کو ذخیرہ نہ کیا، پانی کے استعمال کی جو ایفیشنسی ہے اسے نہ بڑھایا، تو ہم شدید قحط کا شکار ہو سکتے ہیں، چونکہ پاکستان اس خطے میں بھی ہے جہاں کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ اثر ہوگا، اور 40% تک ہمارا جو دریاؤں کا پانی ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے گلیشیئرز کی میلٹنگ کی وجہ سے۔ اس کے لیے ہمیں نہایت چوکس ہو کے آج سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
احسن اقبال نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ فوری طور پر پانی کے غیر فعال استعمال کو روکنے کے لیے قومی پالیسی تشکیل نہ دی گئی تو آئندہ 20 سالوں میں صورتحال سنگین شکل اختیار کر جائے گی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1950 کی دہائی کے دوران پاکستان میں فیکس استعمال کے لیے 5300 کیوبک میٹر پانی دستیاب تھا، جو اب کم ہو کر 1100 کیوبک میٹر رہ گیا ہے، اور اگر یہ سطح 1000 کیوبک میٹر تک پہنچتی ہے تو پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوگا جو پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس تناظر میں یہاں پانی کی کمی غذائی قلت کا باعث بھی بن سکتی ہے، لہٰذا ماہرین یہ مشورہ دیتے آئے ہیں کہ آبپاشی کے جدید اور مؤثر طریقوں کو متعارف کروا کر میٹھے پانی کے ذخائر کو بچایا جا سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی خاتون اول میشیل اوباما نے چین کے اپنے دورے کے موقع پر ہفتے کے روز پیکنگ یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ مسز اوباما کا بیرون ملک یہ تیسرا دورہ ہے جس میں وہ مسٹر اوباما کے بغیر خود اپنی حیثیت پر سفر کر رہی ہیں۔ اس بارے میں شینن وین شانت کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
چین کے دورے کے دوسرے دن خاتون اول میشیل اوباما نے ملک کی ممتاز یونیورسٹی پیکنگ یونیورسٹی میں چینی اور امریکی طلبہ سے خطاب کیا۔ انہوں نے آزادی اظہار سمیت تعلیم اور انسانی حقوق کی اہمیت پر بات کی۔
Time and again we have seen that countries are stronger and more prosperous when the voices of and opinions of all their citizens۔
اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ملک تب مضبوط تر اور خوشحال ہوتے ہیں جب ان کے تمام شہریوں کی آرا اور نظریات کو مد نظر رکھا جائے۔ خاتون اول کی حیثیت سے ہلری کلنٹن نے چین کا دورہ کیا تھا تو چین پر ان کی تنقید زیادہ براہ راست تھی۔ مسز اوباما کا دورہ حساس سیاسی مسائل سے بالکل الگ ہوگا اور وہ صحافیوں کو کوئی انٹرویو نہیں دیں گی، بلکہ اس کے بجائے ان کے معاونین کہتے ہیں کہ چین میں ان کا قیام ہلکی پھلکی سفارتکاری اور لوگوں سے براہ راست رابطے کی ایک مشق ہوگی۔ جمعے کی روز چینی خاتون اول پنگلی یوان مسز اوباما اور ان کی بیٹیوں کے ہمراہ چین کے ایک اسکول میں گئیں جہاں انہوں نے خطاطی کی ایک کلاس میں شرکت کی اور پنگ پونگ کھیلا۔ دونوں خواتین اول نے فوربیڈن سٹی کا بھی دورہ کیا۔ جمعے کی شب چینی صدر شی جن پنگ نے بھی مسز اوباما کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ وہ نیدرلینڈ کے آئندہ دورے کے موقع پر صدر اوباما سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ چین کے دورے میں بیجنگ میں قیام کے دوران مسز اوباما تعلیم اور بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دے رہی ہیں۔
So studying abroad isn't just a fun way to spend a semester. It is quickly becoming the key to success.
بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا محض پرلطف طریقے سے سیمسٹر گزارنا نہیں ہے۔ ہماری عالمگیر معیشت میں یہ تیزی سے کامیابی کی کلید بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں 200,000 چینی طلبہ زیر تعلیم ہیں، جبکہ ہر سال 20,000 امریکی طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین جاتے ہیں۔ چین کے اپنے دورے سے قبل مسز اوباما نے اپنے ایک بلاگ میں لکھا تھا کہ میں طلبہ سے چین میں ان کی زندگی کے بارے میں بات کروں گی اور انہیں امریکہ اور ان اقدار اور روایات کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں ہم عزیز رکھتے ہیں۔ مسز اوباما اب شیان جائیں گی جہاں وہ ٹیراکوٹا کے جنگجو دیکھیں گی، اور اس کے بعد چانگڈیو میں چانگڈیو پانڈا بیس دیکھنے کے لیے جائیں گی جہاں ان کی تعداد تقریباً 50 ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی خاتون اول میشیل اوباما چین کے دورے پر ہمارے ساتھی اسد حسن نے تجزیہ کاروں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اور ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی سے گفتگو کی۔ سماعت فرمائیے اس گفتگو سے چند اقتباسات۔
پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فرسٹ لیڈی کا جو وزٹ ہوتا ہے اس میں جو ہارڈ پولیٹیکل ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے اور اس میں بھی یہ ہے، لیکن کچھ سوشل اور کلچرل اور بائیلیٹرل ریلیشنز کے اہم ایشوز ہوتے ہیں جن کی سگنیفیکینس نہ صرف اس ملک کے لیے ہوتی ہے جس کا ایجوکیشن ہے، یوتھ کو ایڈریس کیا ہے یونیورسٹی میں، بلکہ گلوبل ریمیفیکیشن ہوتی ہے۔ لیکن اس دورے کو اس لیے بھی اہمیت دی جائے گی کہ جو یہ روس کا اور کریمیا والی کہانی چل رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ چائنا نے کوئی ایسا ایکٹیو رول پلے نہیں کیا، انہوں نے رشیا کو سپورٹ بھی نہیں کیا لیکن کوئی پوزیشن بھی نہیں لی، تو اس لیے اس سٹیج پہ یہ بھی ہے کہ ایک سوشل ایشوز کے ذریعے چائنا سے جو ریلیشن شپ ہے اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا ضروری سمجھا جائے گا امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اگر رشیا پہ پریشر بلڈ کرنا ہے تو چائنا اگر سپورٹ نہیں کرے گا امریکہ کو تو کم از کم چائنا اگر نیوٹرل ہی رہے تو وہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یوزفل ہے. تو اس لحاظ سے یہ کلچرل وزٹ جو ہے فرسٹ لیڈی کی وہ دونوں ملکوں کے یعنی چین اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر کرنے میں مدد دے گی, اور جو وقتاً فوقتاً ان کے سٹرینز پیدا ہوتے ہیں جب تعلقات میں بعض دفعہ ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے میں یہ دورہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے.
جی ڈاکٹر ذوالفقار قاضمی صاحب, آپ کی اوپینین مشیل اوباما خاتون اول ان کا چائنا کا دورہ, اگرچہ اس کا ایک کلچرل ایجوکیشنل جو رنگ ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے, لیکن کتنا اسٹرانگ میسج ہے تعلیم کا اور ساتھ ساتھ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی کا؟
بلا شبہ یہی ان کا فوکس تھا اور اسی خیال کے ساتھ ان کا جانا ہوا ہے, اور یہ ہفتے بھر کا دورہ جو ہے میرے خیال میں ایک اچھی پرسپشن کے ساتھ ہے. اور بلا شبہ یہ بھی ایک دیکھنا ہوگا کہ یہ شاید امریکہ اور چائنا کی تاریخ کا یہ پہلا دورہ ہے کہ فرسٹ لیڈی جو ہے انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ, یہ کوئی پہلی فرسٹ لیڈی ہیں جو انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ موجود ہیں, اور اس کے لیے جو فوکس ان کا تھا وہ یہی ہے کہ ایک فری فلو آف انفارمیشن جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ کتنا ضروری ہے زندگی میں, اور فریڈم آف انفارمیشن جو ہے اس کو کیسے فوکس کیا جا سکتا ہے اور چائنا کو ایسی کیسے ضرورت ہے. اور یہ ایک بہت خوشگوار ایک میسج ہے وہاں کی یوتھ کے لیے, اور خاص طور پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف انفارمیشن, اور چونکہ اب تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا میں جو ہے وہ مختلف ذرائع جو ہیں یہ انٹرنیٹ کے ذرائع جو ہیں وہ بلا شبہ اس پہ وہ آزادی نہیں ہے جو دنیا کے تمام ممالک کو ہے, تو لہٰذا اس چیز کو بھی فوکس کیا گیا ہے بالخصوص تعلیم کو عام کرنے کے حوالے سے, اور امریکہ اس کے لیے کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے. فرسٹ لیڈی کا یہ فوکس جو ہے وہ رہے گا اس تمام دورے کے اندر.
ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے جنوبی گنی میں ایک خاص وبا سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیاد پر مدد کرنے کا اعلان کیا ہے. گنی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس وبا سے اب تک کم از کم 34 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اس بارے میں جینیفر لوزیٹا کی رپورٹ, شہناز نفیس کی زبانی.
جمعے کے روز گنی کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ایبولا نامی وائرس سے لگنے والی ایک مہلک قسم کی بیماری نے وبا کی شکل اختیار کر لی ہے. وزارت صحت کا کہنا ہے کہ فروری کے اوائل سے لے کر اب تک 49 کیسز رپورٹ ہو چکی ہیں, جبکہ کم از کم 34 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. انٹرنیشنل میڈیکل آرگنائزیشن ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ وائرس کی اس وبا پر قابو پانے کے لیے ان کا ادارہ گنی کی وزارت صحت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ اس وقت 24 طبی ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم گنی میں موجود ہے, جبکہ آئندہ چند دنوں میں ادارے کے مزید لوگ وہاں پہنچ جائیں گے. ایم ایس ایف سے منسلک ڈاکٹر ایسٹر سٹر کہتے ہیں, کوئکا داؤ میں ہم نے ایک الگ وارڈ تیار کر لیا ہے. یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں مریضوں کا معائنہ کیا جا چکا ہے. اس یونٹ میں ہم مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان مریضوں سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کا بھی معائنہ کیا جا رہا ہے. یہ الفاظ تھے ڈاکٹر سٹرک کے. گنی میں اس قسم کے وائرس کی پہلی دفعہ نشاندہی کی گئی ہے. گنی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ فرانسیسی سائنسدانوں نے ہفتے کے روز تصدیق کر لی ہے کہ بعض کیسز کی وجہ ایبولا وائرس ہے. یہ وائرس پسینے, خون اور تھوک کے ذریعے پھیلتا ہے. اس بیماری کے علامات میں ناک کا بہنا, اسہال اور بعض کیسز میں خون کا بہنا شامل ہے. عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ ایبولا ایک دوسرے کو تیزی سے لگنے والا وائرس ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں میں اس وائرس کے علامات اور اس کے علاج سے متعلق شعور پیدا کرنے پر کام کر رہا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اور سامعین, اب پروگرام لائف ان امریکہ میں جھلک گزشتہ جمعے نشر ہونے والے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی سے. یہ پروگرام پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل.
رواں ہے زندگی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہمارے مہمان ہیں یو ایس پاکستان پروفیشنل پارٹنرشپ پروگرام فار جرنلسٹ کے تحت یہاں امریکہ میں نیوز کے مختلف اداروں کے ساتھ ایک ماہ کے لیے کام کرنے والے 20 صحافیوں، پروڈیوسرز اور براڈ کاسٹرس کے ایک گروپ سے منتخب 5 صحافی۔ ہمارے مہمان ہیں پاکستان ٹیلیویژن اسلام آباد کے نیوز پروڈیوسر اور رپورٹر جاوید علی کلہوڑو، جو ان دنوں وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں سما نیوز لاہور بیورو پاکستان کے رپورٹر، پروڈیوسر اور اینکر علی انیق سید، جو ان دنوں کیبل نیوز نیٹورک سی این این اٹلانٹا جارجیا کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ہماری مہمان ہیں جیو نیوز آن لائن کراچی کی کاپی ایڈیٹر مدھیا شاہ مودی، جو ان دنوں ہفنگٹن پوسٹ واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ہماری مہمان ہیں ڈان نیوز اسلام آباد کی سینئر پروڈیوسر نادیہ خالق، جو ان دنوں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اور ہمارے مہمان ہیں جیو ٹی وی لاہور کے نیوز پروڈیوسر ممتاز گوہر وٹو، جو اس وقت سین ڈیگو کیلیفورنیا میں اے بی سی چینل 10 کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہے 0800-777-89، اور فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔ ابھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جارجیا اٹلانٹا سے سما نیوز لاہور بیورو پاکستان کے رپورٹر، پروڈیوسر اور اینکر علی انیق سید سے۔ یہ کچھ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ یو ایس پاکستان پروفیشنل پارٹنرشپ پروگرام فار جرنلسٹ، جس کے تحت آپ سب لوگ یہاں پر ہیں، یہ پروگرام کب سے جاری ہے اور اس کے تحت کس طرح پاکستانی صحافیوں کو یہاں یو ایس اے میں آنے کا اور یہاں کے نیوز کے اداروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے؟
جی، صحافیوں کے تبادلے کا جو یہ پروگرام ہے، یہ 2010 سے بنیادی طور پر یاسمین شروع ہوا ہے، جس میں پہلے تو یہ 3 سال کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا تھا، جس میں یہ تقریباً 100 صحافیوں کو پاکستان سے یہاں آنے کا موقع دیتے تھے اور یہاں پر مختلف اداروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیتے تھے، اور یہاں سے بھی کچھ صحافیوں کو جو ہے جانے کا پاکستان موقع ملتا تھا، اور امریکی صحافیوں کو جو پاکستان میں جو صنعت ابھرتی ہوئی صنعت ہے صحافتی، اس کو جانچنے کا موقع ملتا تھا۔ اب بنیادی طور پہ اس میں 4 سال مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، 2 سال ہر 2 سال کے بعد اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کسی ایک طرح سے اس کو سمجھے کہ اس پروگرام کی کامیابی کی علامت ہے کہ ہر 2 سال بعد اس میں 2 سال کی ایکسٹینشن بڑھا دی جا رہی ہے۔ اب یہ 7 سال کے بعد تقریباً کل 2030 صحافیوں، پاکستانی صحافیوں کو امریکہ میں آنے کا موقع دیں گے، اور جو 70 امریکی صحافی ہیں وہ یہاں سے پاکستان جا کر پاکستانی میڈیا کو ایکسپلور کریں گے۔
بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بتایا کہ جس پروگرام کے تحت آپ یہاں پر آئے ہیں وہ ہے کیا۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کو لاہور کے سما نیوز سے جارجیا کے سی این این میں کام کرتے ہوئے کیا چیز سب سے مختلف لگی اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر کام کرنا؟
جی، سچ بولوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ندی سے نکل کر میں نے ایک سمندر میں چھلانگ مار دی ہو، اور اس قدر بڑا نیٹ ورک ہے ان کا، ایک ہی سی این این ایک چینل ہے یہاں پر، یہاں پر ایسے بہت سارے چینلز ہیں۔ مجھے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے سی این این کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس سفر کے بعد جو میں نے طے کیا ہے پچھلے گزشتہ 2 ہفتوں میں یہاں پر سی این این کے ساتھ، میں یہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے، یہ بالکل اس نے تبدیل کر کے رکھ دی ہے میری زندگی، اور مجھے بحیثیت ایک صحافی بھی جو کچھ یہاں پر ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا ہے، جن چیزوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے، جو تجربات یہاں پر ہوئے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ان تجربات سے جو ہمارے پاکستانی صحافت میں ہمیں۔
تو سب سے زیادہ کیا چیز آپ کو مختلف لگی پاکستانی صحافت میں اور یہاں کی صحافت میں؟
جی، سب سے زیادہ مختلف تو مجھے سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آبجیکٹیویٹی، وہ سب سے مختلف ہے، اور یہاں پر یہ لوگ جب کسی سٹوری کو کور کرتے ہیں، کسی کہانی کو یہ جو ہے کور کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ اس کا فالو اپ کر کے رکھیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام ہے آپ کی صحت اور میں ہوں شہناز نفیس. ہر سال 24 مارچ کو ٹی بی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ٹی بی ایک پرانا مرض ہے جسے آج بھی دنیا بھر میں ایک بڑے چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا ہے, باوجود اس کے کہ عالمی ادارے صحت کہہ چکا ہے کہ اس بیماری سے ہونے والی ہلاکتوں میں کافی کمی آئی ہے. یو ایس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں انفیکشیس ڈیزیزز ڈویژن کے سربراہ ڈاکٹر اینتھونی فاؤسی کہتے ہیں,
ون تھرڈ آف دی ورلڈز پاپولیشن از انفیکٹڈ, دے آر ناٹ سِک.
دنیا کی کل آبادی کے ایک تہائی میں ٹی بی کے علامات پائے جاتے ہیں. یہ افراد بیمار نہیں ہے, تاہم ان کا اس بیماری میں مبتلا ہونے کے خدشات زیادہ ہیں. ٹی بی میں مبتلا بیشتر افراد کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے. گزشتہ برس یعنی 2013 میں 13 لاکھ افراد ٹی بی کی بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں. ٹی بی کی بیماری کھانسی سے پھیلتی ہے. شکاگو سے ڈاکٹر ڈین, جو ہر سال ٹی بی کے تقریباً 200 مریضوں کا علاج کرتے ہیں, کہتے ہیں, اس کا علاج اس کا راستہ روکنا ہے, کیونکہ جب آپ ایک فرد کا علاج کرتے ہیں تو اس سے وہ اس بیماری کو باقی لوگوں تک پھیلانے کے قابل نہیں رہتا. ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیشتر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے. تاہم ڈاکٹر اینتھونی کہتے ہیں, گزشتہ 10 برسوں میں ٹی بی کے کیسز اور ٹی بی سے ہونے والی ہلاکتوں میں کمی آئی ہے, اور اس کی بڑی وجہ عوامی سطح پر اقدامات اٹھانا ہے. ڈاکٹر ڈین کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پیش رفت کی ہے اور ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک طرف ٹی بی سے نمٹنے کے لیے نئی ادویات, تشخیص کے نئے طریقے اور ٹیکے ایجاد کیے جا رہے ہیں, تو دوسری جانب ادویات کے خلاف اس بیماری کی مدافعت بڑھ رہی ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبحوں کے ساتھ, بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 10 بجا چاہتے ہیں. ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. ہمارے ساخری پروگرام کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس اور ساؤنڈ انجینئر زینب عبد الرحمان. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کا کوئی اجازت دیجیے. خدا حافظ.